希望信俾個初學嘅。 कहा जाता है, बड़ी बसीरत अफरोज तकरीर फरमाई। अब वो बहरहाल बसीरत अफरोज है या नहीं है, लेकिन इसको जानने की जरूरत है से बात है। अब इसके हम बसीरत दुनिया से मुतालिक शुरू करें, खुद बसीरत के मुतालिक जानना जरूरी है। बसीरत कहते किसको? कुरान करीम ने दो किस्म के कलिमात को अपनी किताब में बयान किया है, एक जिसको बसर कहते हैं, एक जिसको बसीरत कहते हैं। बसर को बाहरियत काफी मुद्दत आपको कोई तरह दूर होंगी, कम से कम बसर के मान से आप आ रहे हैं। एक नजर है, एक बसर है। बसर कहते हैं उस आले को जिसके जरिए इंसान देखता है। नजर कहते हैं वो शय कि जो इस आले के जरिए इंसान को हासिल होती है। ये जो जाहिरी आंख है, इस जाहिरी आंख का एक फंक्शन है। आप हजरात अगर इब्तदाई में थोड़ी जहमत कर लें, उसके बाद मराजान अभी थोड़ी देर के बाद कहेंगे, अगर आप थोड़ा सा और आगे आ सकते हैं सलावत पढ़ें। एक मौका फिर भी सलावत पढ़ें। प्रयास कर रहा था कि एक बसर है कि जो इंसान के इस जिस्म में, इस बदन उंसुरी में एक आला मौजूद रखता है, जिसके जरिए हम जाहिरी अशिया को देखते हैं। ये आंख अगरचे बहुत उत्साह करती है, बहुत सी फजा की तहों तक इसकी नजर जाती है, लेकिन ये आंख महदूद है। ये आंख बहुत सी चीजों को देख लेती है, लेकिन बहुत सी चीजों तक इस आंख की बसात नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिन तक आंख की रसाई नहीं। ये जाहिरी आंख, ये बसर है। लिहाजा कुरान करीम ने दोनों कलिमात को इस्तेमाल किया, बसर को भी इस्तेमाल किया, बसीरत को भी इस्तेमाल किया। बाद मुकामात पर इरशाद फरमाया उल अबसार, जो आंखें रखने वाले। और कभी कुछ इस अंदाज में इरशाद फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल तो हैं लेकिन सोचते नहीं। लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनकी आंखें तो हैं लेकिन देखते नहीं हैं। लहुम आदान ला यस्माउन बिहा, उनके कान तो हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। हम कल अनाम, ये हैवानात की मानत है, बल हम अबल, बल्कि बसाओ का ये हैवानात से भी बदतर। कुरान करीम ने चलते फिरते इंसान को इंसान नहीं कहा, और हर आंखें रखने वाले को साहिब नजर नहीं कहा, और हर सुनने वाला जिसके कान हो उसके सुनने वाला नहीं कहा है, और हर वो जिसके अंदर ये फिजिकल दिल धड़क रहा हो इसको अहले दिल नहीं कहा है। कुरान की इस्तिलाह में अहले दिल और है, कुरान की इस्तिलाह में बसारत रखने वाले और है, और कुरान की इस तरह में बसीरत रखने वाले भी होते हैं। بس بشارت کا تعلق ظاہر آنکھوں کے ساتھ ہے. قرآن نے کہا لہم اعین لا یبصرون بها، یہ آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن آنکھیں اپنا صحیح کام انجام نہیں دیتی، یہ آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہی نہیں. اگر کسی سے کہہ رہی ہے اچھا بھلا آنکھیں رکھنے والا، اگر اس سے کہا جائے بابا آپ کی آنکھیں آپ دیکھتے نہیں، بول گئے میں تو آنکھیں تو ہیں دیکھ بھی رہا ہوں، لیکن یہ قرآن کی پیار ہے، ان کے دل بھی ہیں دھڑکتے بھی ہیں لیکن سوچتے نہیں. معلوم ہوتا ہے دل کا ایک فنکشن ہے، دل کا ایک عمل ہے، دل کا عمل صرف دھڑکنا نہیں ہے بلکہ دل کا عمل سوچنا بھی ہے. ایک وہ دل ہے جو سوچتا ہے، ایک وہ دل ہے جو دھڑکتا ہے. اگر دل دھڑکتا رہے تو ایک ظاہری زندگی تو موجود ہے لیکن اس کی حقیقی زندگی موجود ہے. حقیقی اعتبار سے یہ زندہ نہیں ہے. اور بہت سے کان رکھنے والے اس سماعت سے محروم ہیں جو قرآنی سماعت ہے، لیکن قرآن کریم نے بصارت کے علاوہ بصیرت کو بھی بیان کیا. ایک ہے ظاہری آنکھ جس کو عین کہا جاتا ہے، لہذا کہا لہم اعین لا یبصرون بها، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ اس کے ذریعے دیکھتے نہیں. جہاں ظاہری آنکھ کا ایک فنکشن ہے، جہاں ظاہری آنکھ مختلف اشیاء کو ظاہر کو دیکھتی ہے اور اپنی محدود نگاہ رکھتی ہے، وہاں پر ایک باطنی آنکھ بھی ہے. باطنی آنکھ بہت وسعت رکھتی ہے. باطنی آنکھ کا اپنا ایک کام ہے. ظاہری آنکھ ظاہر کو دیکھ سکتی ہے، ظاہر بین ہے، محدود ہے، مادی ہے، اس کی حال کو بھی بیان کیا گیا. اگر آپ سائنس کی کتابیں کھول کر دیکھیں تو آپ کو آنکھ کی حد معلوم ہو جائے گی، اس کی لمٹ معلوم ہو جائے گی. لیکن باطنی آنکھ ایک ایسی آنکھ ہے کہ جو عالم الغیب ہے، جو باطن کو دیکھتی ہے، جو حقائق پہ نگاہ کرتی ہے. یہ باطنی آنکھ جو حقائق کو دیکھنے والی ہے اس کو بصیرت کہا جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ظاہری آنکھ تو موجود ہے لیکن بصیرت سے محروم ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کی ظاہری آنکھیں تو نہیں ہیں لیکن اہل بصیرت ہیں، ظاہری آنکھ نہیں رکھتے لیکن بصیرت رکھتے ہیں. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ہمارے چھٹے امام جعفر بن صادق علیہ السلام، مسجد النبی میں موجود ہیں. لوگوں کا اختتام بدا ہوا ہے، مختلف لوگ آ رہے ہیں، اطراف لوگ گزر رہے ہیں. حضرت کے ساتھ آپ کے صحابی ابو بصیر بھی موجود ہیں. ان آنے والے لوگوں کو دیکھ کر ایک مرتبہ ابو بصیر سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابو بصیر ان لوگوں سے سوال کرو جعفر صادق اس وقت کہاں موجود ہیں. آپ حضرات سوال پڑھیں،
آوازیں بلند چلوا،
حضرت نے پتوا لوگوں کے امتحان دینے کے لیے، آزمائش کرنے کے لیے ابو بصیر سے مخاطب ہو کر کہا، ابو بصیر لوگوں سے پوچھو اس وقت جعفر ابن محمد کہاں پہ موجود ہیں. اطراف سے دیکھنے والوں نے جب دیکھنا شروع کیا تو زمانے کا امام موجود ہے، حاضر بھی ہے لیکن ہر آنکھ دیکھنے والی آنکھ نہیں. آنکھوں نے نہ دیکھا. امام اپنے حاضر ہونے کے باوجود آئے. اتنے میں ایک اور صحابی امام کا آگے بڑھا، ابو ہارون کا نام ہے. ابو ہارون آنکھوں سے محروم تھے لیکن ظاہری آنکھوں سے محروم ہے. بس اوقات اگر ظاہری آنکھیں بند ہوں تو باطنی آنکھیں کھل جاتی. ابو ہارون آگے بڑھے، ابو وزیر کو امام نے کہا ذرا ابو ہارون سے پوچھو اس وقت تیرے مولا کہاں موجود ہیں. اگرچہ آنکھیں موجود نہیں تھی، ظاہری آنکھیں دیکھنے نہیں تھی، اس طرف سے ابو وزیر نے پوچھا، اس طرف سے ابو ہارون نے کہا میرے مولا تیرے ساتھ موجود ہیں، میرے مولا تیرے دائیں طرف موجود ہیں. عزیزان گرامی، ابو ہارون دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کی ظاہری آنکھیں موجود ہوں. بعض اوقات ظاہری آنکھوں کا بند ہونا باطنی آنکھوں کو کھول دیتا ہے. ابو ہارون اپنی بصیرت کے ساتھ، اپنی باطنی آنکھوں کے ساتھ اپنے امام کو دیکھتے ہیں. بہت سے لوگ آج بھی ظاہری آنکھوں سے امام کو تلاش کرنے کی فکر میں، لہذا وہ بعض اوقات خوابوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والے، یہ خوابوں کے ذریعے ایمان کو پہچاننے والے، یہ معجزات کے ذریعے ایمان کو پہچاننے والے. عزیزان گرامی، مومن وہ نہیں ہوتا ہے جو معجزے کے ذریعے ایمان کو پہچانے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل کی آنکھوں سے ایمان کو پہچانے، جس کی باطنی آنکھیں کھل جائیں، جس نے باطن کے ساتھ امام کو تسلیم کیا ہو. اگرچہ آئمہ علیہ السلام امیر المؤمنین 1400 سال پہلے موجود تھے، لیکن اس کے لیے یہ زمانے کا فاصلہ باعث نہیں بنتا ہے، بلکہ وہ آج بھی اپنے آپ کو میدان غدیر میں دیکھتا ہے. وہ آج بھی اپنے مولا کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ آج بھی مجلسوں میں آ کر، زیارات میں آ کر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے انی سلم لمن سالمکم وحرم لمن حاربکم. ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس طرح اپنے آپ کو تسلیم کیا ہے کہ جہاں آپ تسلیم ہو جائے ہم بھی تسلیم ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ اللہ. بس ایک ظاہری آنکھ سے دیکھنا ہے جس کو بصر کہا جاتا ہے، ایک باطنی آنکھ سے دیکھنا ہے جس کو بصیرت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. یہ وہ بصیرت ہے کہ جس کے متعلق قرآن کریم جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہے، کچھ اس طرح ارشاد فرمایا قل ہاتھ ہی سبیلی، اے پیغمبر آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں یہ میرا رستہ ہے، آپ لوگوں الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف پکارتا ہوں. دیکھیں دعوت دینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دعوت دینے والا خود اپنی ذات کی طرف دعوت دیتا ہے، ایک دعوت دینے والا اس والا صفات کی طرف دعوت دیتا ہے، ایک وہ جو اپنی ذات میں محروم ہے، ایک وہ جو اپنی ذات کو ذات پروردگار پر قربان کرتا ہے. جو اپنی ذات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے یہ ایک خود محوری کا شکار ہے، یہ اپنی ذات سے ابھی خارج نہیں ہوا ہے، اس نے اپنی ذات کو محور بنایا ہے، یہ مادی فکر رکھنے والا انسان ہے. اگرچہ قرآن کی آیات بھی پڑھتا رہے پھر بھی یہ اپنی ذات کی طرف دعوت دیتا ہے. قرآن کریم ایسے دعوت دینے والوں کے متعلق مختلف مقامات میں ارشاد فرماتا ہے الذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ. بہت سے ایسے ہیں کہ جو ممبر پہ آتے ہیں، آیات قرآنی سے ہی شروع کرتے ہیں، گفتگو بھی دینی کرتے ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یہی وہ دین ہے. قرآن کہتے ہیں الذین یکتبون الکتاب بأیدیہم, لکھا تو اپنے ہاتھوں سے, یقولون ھذا من عند اللہ, اس کی نسبت اللہ کی طرف دیتے ہیں. بس مبلغ دو طرح کے, ایک مبلغ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے, ایک مبلغ جو اپنی ذات کی طرف دعوت دینے والا ہے. یہ جتنے لوگ اس بات کے طلبگار ہوتے ہیں کہ لوگ ان پہ واہ واہ کریں, اگر ایک مجلس میں کچھ زیادہ نعرے لگ جائیں تو سب سے کامیاب ہے. پھر لوگ اس پوچھا جاتا ہے آج میری مجلس کیسی گئی, سب نے کہا واہ کیا بات ہے آپ نے, کیا آج مجلس سے پڑی ہے, جو نقطہ آپ نے آج لگایا ہے کبھی ہم نے کسی مجلس میں نہیں سنا ہے. یہ نقطوں والی مجلس, یہ لوگوں کو خوش کرنے والی مجلس. اگرچہ اگر مومن کو فرائے آل محمد کے ساتھ خوش کیا جائے ممکن ہے, بسا اوقات ایک شخص اس لیے خوش کر رہا ہو تاکہ ایمان کو جلا ملے, امیر المومنین کے فضائل کے ساتھ وہ دلوں میں جلا پیدا کرنا چاہتا ہے, دلوں میں روشنی پیدا کرنا چاہتا ہے, لوگوں کو محبت اہل بیت کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے. اس کا بھی مطلب نظر اپنی ذات نہیں ہے, لیکن بسا اوقات خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ خود اس کی مجلس مقبول ہو جائے, اگلے سال اس کو دعوت مل جائے, لہٰذا اگلے سال کمٹمنٹ لے کے وہاں سے جاتے ہیں. یہ جو آج ہمارے معاشرے میں دعوت دینے والا اپنی ذات کی طرف دعوت دیتا ہے, خود محوری کا شکار ہے, جس کی وجہ سے آج دین میں انحرافات پیدا ہو گئے. جب مطلب نظر لوگوں کو خوش کرنا ہو جائے تو خوشنودی خدا ہاتھ سے چلی جاتی ہے. اللہ کی ذات پیغمبر سے کہہ رہی ہے, اے پیغمبر آپ لوگوں سے ہی کہہ دیں میرا راستہ یہ ہے, میں اپنی ذات کی طرف ہرگز دعوت نہیں ہوگا. میں نے اپنی زندگی پوری گزاری, میں نے مشقتیں اٹھائی ہیں, میں نے قربانیاں دی ہیں, میں نے پتھر کھائے ہیں, مجھ پہ کوڑا کرکٹ پھینکا گیا, لیکن میں دعوت اللہ کی طرف دیتا ہوں. میرا پہلا اللہ کی ذات ہے, میں اللہ کی توحید پہ عقیدہ رکھتا ہوں, میں ہرگز اللہ کی ذات کو بھول نہیں سکتا ہوں. اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. بس اگر آپ دیکھیں خطیب ممبر پہ بیٹھ کے انسانوں کو ذات پروردگار کی طرف دعوت دے, اہل بیت کے اطہار کی طرف دعوت دے, فرامین اہل بیت کے اطہار کی طرف دعوت دے, تو جان لیں یہ دعوت اللہ ہے. اور اللہ کی طرف دعوت دینے کے آداب ہیں. قرآن کریم نے اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آداب بیان کیے, فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, اپنے پروردگار کے دین کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ. اس حکمت کو کہاں سے سیکھیں, اس حکمت سے کیا مراد ہے؟ یہ حکمت حکمت اہل بیت, وہ حکمت کی جو اہل بیت اطہار نے اپنی زندگی میں استعمال کی. اہل بیت اطہار نے زیادہ دعوت اپنی زبان سے نہیں دی, اہل بیت اطہار نے زیادہ دعوت اپنی سیرت سے دی ہے, اپنے کردار سے دی ہے. کردار اہل بیت حکمت اہل بیت کی, اور اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کردار کا ہونا ضروری ہے. صرف تقریر کو سن کر, صرف کتابت کو سن کر ہمیں عقیدہ نہیں پیدا کرنا چاہیے, کردار کو دیکھنے کی ضرورت. اہل بیت کا ہر ایک کردار کے حامل ہے. لہذا ارشاد فرمایا جب بھی دعوت دینا چاہو تو زبان کے بغیر دعوت دے. لوگوں کو پکارو ہماری طرف بغیر زبان. اہل بیت چلتی پھرتی سیرت تھی, کبھی سید سجاد امام زین العابدین گنجائش باقی رہ گئی ہے، لیکن سلوات کے ساتھ آپ حضرات تھوڑا آگے سجاد کی زندگی سے امام رستے سے گزر رہے، ایک شامی نے آ کر حضرت کی بارگاہ میں گستاخی کی، آ کر گالی دی، حضرت نے خاموشی سے اپنے سفر کو جاری رکھا، میرے مولا مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر حضرت نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد حضرت دوبارہ واپس لوٹے، اس شخص کے دروازے میں پہنچے، جب دروازے پہ آ کر دستک دی تو شخص نے سمجھا سید سجاد مجھ سے انتقام لینے کے لیے آئے۔ آئیے کردار اہل بیت کو، اپنے دروازے کے اندر سے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ مجھ سے انتقام لینے کے لیے آئے۔ حضرت نے کہا اے شخص، جب سے تو نے مجھے برا بلا کہا ہے میں بار بار چھوڑا بھی آپ مسجد جا کر میں نے تیرے لیے دو رکعت نماز پڑھی، دو رکعت نماز میں نے اس لیے ادا کی کہ خدا متعال تجھے معاف کرے، میں نے تیری بخشش کے لیے دعا کی۔ یہ کردار دیکھنا تھا، دروازہ کھولا، کھول کر حضرت کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور ایمان لے آیا۔ اللہ کی طرف دعوت دینے والے جنہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی ہے وہ اپنی سیرت کے ساتھ دعوت دی۔ آج ہماری مجالس، ہماری محافل، ہماری امام بارگاہیں لوگوں کو محبت کی طرف جذب کرنے کی، محبت اہل بیت کی طرف جذب کرنے کے لیے ہونی چاہیے، لیکن متاسفانہ ہماری مجالس میں دافعہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جاذبہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ زندگی اہل بیت میں دو عامل پائے جاتے تھے، ایک جاذبہ پایا جاتا تھا، ایک دافعہ پایا جاتا تھا۔ جاذبہ اپنوں کے لیے، دافعہ دوسروں کے لیے، لیکن ہمارے یہاں برعکس ہو گیا، جاذبہ دوسروں کے لیے، دافعہ اپنوں کے لیے۔ ہم بس اوقات یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے سنی بھائی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، لہذا جو ہی ممبر پہ بیٹھتا ہے اس کے چار نقطے یاد کر لیے اور اس کا کام ہی ہو گیا ہے، اس نے اپنا وظیفہ ہی سمجھ لیا ہے کہ اس نے پہلے کا ذکر کرنا ہے، پھر دوسرے کا ذکر کرنا ہے، پھر تیسرے کا ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کی مجلس مقبول ہے۔ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے آپ اللہ مجالس کی طرف توجہ کریں تو ہماری مجالس میں ہمارے اہل سنت بھائی عزاداری ابا عبداللہ حسین نے آنا اپنا فریضہ سمجھتے، لیکن رفتہ رفتہ یہ ہماری بے بصیرت مجالس، بعض اوقات بے بصیرت خطبہ، جنہوں نے نہ صرف دوسروں کو اپنے سے دور کیا بلکہ اپنوں کو اپنے سے دور کر دیا، خود اپنے اندر تفرقہ پیدا کرنا شروع کر دیا، اپنی شیعوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آج آپ دیکھیں انہوں نے شیعہ کو کتنے دھڑوں میں بانٹ کر دیا۔ اللہ کی ذات پیغمبر سے یہ ارشاد فرمائی ہے ادعو الی اللہ علی بصیرت، اگرچہ کائنات میں وہ ہستی کہ جو خاتم الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، لیکن اللہ کی ذات حکم دے رہی ہے اے پیغمبر آپ جب بھی لوگوں کو یہ بتائیں تو اس طرح بتائیں میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف لیکن بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ. معلوم ہوتا ہے وہ دعوت کہ جو بصیرت کے ساتھ دعوت ہو وہ الہی دعوت ہوا کرتی ہے. اس معاشرے سے بصیرت ختم ہو جائے, جس ممبر پہ بصیرت ختم ہو جائے. البتہ اس میں قصور صرف اہل ممبر کا نہیں بلکہ ہم سننے والوں کا بھی قصور ہے, بانیان مجالس کا بھی قصور ہے. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے باقی سب چیزوں کے لیے تو ہم سند بھی چیک کرتے ہیں, ہم کا بیک گراؤنڈ بھی چیک کرتے ہیں, لیکن ممبر پہ آنے کے لیے کسی شے کی ضرورت نہیں. بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ دیکھیں علم کسی کو میراث تھوڑی ہے, یہ جملہ آپ نے سنا ہے, علم کسی کی میراث تھوڑی ہے, یہ تو دین اہل بیت ہے. بھئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وحی صرف انبیاء پہ نازل نہیں ہوتی بلکہ خطبہ پہ وحی نازل ہوتی. بعد ہوں گے یہ ہم میں نے کسی جگہ نہیں پڑھا, بھئی کسی جگہ نہ پڑھنا ہے, یہ عیب ہے یا خوبی ہے؟ حضرت اس کو فضیلت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, میں نے کسی جگہ نہیں پڑھا ہے. پھر اس کے متعلق کہتے ہیں انہوں نے کسی مدرسے میں تو نہیں پڑھا ہے, لیکن کیا خوب خطابت ہے. اور یہ کہاں سے آ رہا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم دن بدن اپنی بنیاد کو کھولتے چلے جا رہے ہیں. آنوں تک ذاکری کرنا, ذکر اہل بیت کرنا, خوب اہل بیت کے زمانے میں بھی ذاکری کرنے والے موجود تھے, ایسے لوگ موجود تھے جو ذکر اہل بیت کرتے تھے, اہل بیت یادگار کے فضائل کو بیان کرتے تھے. لیکن ہر شے کی اپنی حدود ہیں, ہر شے کی اپنی ایک حد ہے. ایک ذاکر ہے, ایک خطیب ہے, ایک عالم ہے. اگر ان میں تمیز ختم ہو جائے, اگر ان میں امتیاز ختم ہو جائے, اور ہر ممبر پہ بیٹھنے والے کو علامہ کے ساتھ تعبیر کیا جائے, پھر آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہماری قوم کی کیفیت ہے. کہ ہم نے ہر آدمی کے سامنے واہ واہ کرنے کو اپنا فریضہ سمجھا ہے. ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ مجلس یعنی جو ہی شخص گفتگو کرنا شروع کرے تو وہ کچھ ایسی باتیں کہے جس کی وجہ سے ہاتھ بلند ہو جائے اور سب واہ واہ کریں. کبھی تو کوئی ایسی مجلس ہونی چاہیے جس سے انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچ سکے, فکر کر سکے, غور خوض کر سکے. کیا اہل بیت اطہار ایسی تقاریر کیا کرتے تھے؟ کیا ائمہ علیہ السلام اسی طرح تقاریر کیا کرتے تھے؟ اگر فضائل کا بیان کرنا مقصود ہوتا تو رسول خدا اپنے ہی فضائل کو بیان کرتے. یقیناً فضیلت کا بیان کرنا ہماری زندگی کے لیے, ہمارے ایمان کی جلا کے لیے, ہماری عاقبت کے لیے, ہماری عبادات کے لیے, ہماری مجالس کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس لیے کہا گیا کہ ذکر علی عبادہ نبرو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجالس کو منور کرو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ. یقیناً یہ مجالس امیر المومنین کے فضائل سے منعقد ہوتی ہیں. لیکن فضائل سے کیا مراد ہے؟ کیا فضائل سے مراد فقط ان کی تعریف کرنا ہے, ان کی حدیث بیان کرنا ان کی فضیلت نہیں, ان کے احکام کو بیان کرنا ان کی فضیلت نہیں, ان کی فقہ کا بیان کرنا ان کی فضیلت نہیں ہے؟ عزیزو اہل بیت اطہار کی زندگی فضیلت ہے, ان کی پوری زندگی فضیلت ہے, ان کی سیرت بھی فضیلت ہے, ان کی فقہ بھی فضیلت ہے, ان کے احکام بھی فضیلت رکھتے ہیں, ان کی ہر شے فضیلت ہے. سوال پڑھے ہم اللہ حضرت قرآن کریم ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. صرف میں بصیرت کے ساتھ دعوت نہیں دیتا, ہر وہ جس نے میری اتباع کی, اور وہ دعوت دینے والے ایک خود رسول خدا ہے. وہ ہستی جس نے دنیا میں اللہ کی طرف دعوت دی ابتدائے زندگی سے لے کر اپنی زندگی کے اختتام تک, ایک ایسی ذات کی جو اسوہ بن گئی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تحقیق رسول خدا کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. وہ ہستی بصیرت کے ساتھ دعوت دینا, کبھی قریش کو بلا کر اپنے اقربا کو بلا کر جب حکم انذر عشیرتک الاقربین, اے پیغمبر آپ اپنے انتظار کریں اپنے اقربا اپنے اہل خانہ. معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا کی زندگی میں بھی انذار کا آغاز, تبلیغ کا آغاز خود گھر سے ہو گیا. آپ اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل خانہ کو, اپنے عشیرہ کو دعوت دیں, انذار کریں. کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر, کبھی اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر, ان ایام میں جو ایام آزاد ہیں انذار کریں. اس لیے پیغمبر اکرم کو قرآن کریم کا اند آپ ڈرائیں, عشیرت کا اقربین اپنے قریبی رشتہ داروں. لہذا پیغمبر نے وہ دعوت رکھی جس کو دعوت ذو العشیرہ کہا ہے. حضرت نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا, اپنے چچاؤں کو بلایا, اپنے سب قریبیوں کو بلایا اور اپنے وسیع امیر المؤمنین سے کہا, علی آج آپ کھانے کا انتظام, کھانا کھلانا ایک اچھا ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ سیرت امیر المؤمنین بھی ہے, سیرت رسول خدا بھی ہے, اطعام اطعام ایک اچھا ہے. لہذا اسلام کا آغاز دعوت ذو العشیرہ سے ہوا ہے. معلوم ہوتا ہے آج ہمارے نیازیں دینا نظر دینا یہ اس کا آغاز دعوت ذو العشیرہ سے ہوا ہے. ہم اگر آج نیاز دیتے ہیں تو یہ کوئی ہم انوکھا عمل نہیں کرتے ہیں, ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی جائے, لوگوں کو راغب کیا جائے, دین قریب کیا جائے. اب عزیزان گرامی دعوت ذو العشیرہ میں سارے اپنے رشتہ دار قریش فیملی کو سب کو حضرت جمع کیا. کھانا پکانے والی ذات کو ہستی ہے کہ جو قسیم النار و جنہ, وہ ہستی کہ جس کے متعلق کہا گیا امیر المؤمنین ہمارے بزرگ استاد آیت اللہ جوادی آمونی ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر کے دو معنی, ایک امیر کا معنی وہ جو امام ہے, مقتدا ہے, امارت کی منزل فائز ہے. ایک امیر کا معنی تقسیم کرنے والا ہے, وہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو انسانوں میں تقسیم کرے اس کو امیر المؤمنین کہتے ہیں. یہ صرف قسیم النار والجنہ نہیں ہے بلکہ قسیم الرزق بھی ہے. ابھی تو یہ ہستی کھانا پکانے کے لیے تیار, اور کھانا کچھ ایسا پکایا کہ تین دن تک قریش آ کر کھاتے رہے لیکن اس کھانے میں برکت بڑھتی رہی. اب حضرت نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی. جب سارے قریش جمع ہو گئے, چونکہ حکم یہ تھا کہ ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف دعوت دو, انذر عشیرتک الاقربین انذار کرو, تو پیغمبر نے لوگوں تک پیغام پہنچایا میں اللہ کا رسول ہوں, جو بھی میری تصدیق کرے, جو مجھ پہ ایمان لائے گا, جو سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لائے گا وہ میرا ولی قرار پائے گا, وہ میرا وسیع ہوگا, وہ میرا جانشین ٹھہرے گا. عزیزان گرامی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت نے تین مرتبہ پکارا, تین مرتبہ ایک ہی ہستی کھڑی ہوتی رہی اور وہ امیر المؤمنین کی ذات تھی. جب تینوں مرتبہ علی اس دعوت ذو العشیرہ میں پیغمبر کی گواہی کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں پر رسول خدا نے ارشاد فرمایا, یا علی ان وسیعی وبارتی، اے حبیب تو ہی میرا جانشین ہے، تو ہی میرا نمائندہ ہے، تو ہی میرا ولی ہے. لہذا ولایت امیر المؤمنین کا اعلان صرف غدیر میں نہیں ہوا بلکہ تاریخ میں سب سے پہلی دعوت میں حضرت نے دنیا والوں کے سامنے امیر المؤمنین کے جانشین ہونے کو بیان. آئیے وہ ہستی جس نے سیرت رسول اللہ کو زندہ کرنا شروع کیا، وہ جس نے قیام کیا تاکہ سنت رسول خدا کو بچایا جا سکے، اس نے بھی دعوت دینا چاہیے. اور دعوت کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. جیسے رسول خدا کی زندگی میں بصیرت پائی جاتی تھی، ویسے وہ ذات جس کے متعلق رسول خدا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، رسول خدا نے ایک انداز میں اپنی رسالت کی بصیرت کے ساتھ، اپنی نبوت کی بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی. لیکن جب نواسہ رسول نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا چاہیے تو قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کا ہونا ضروری ہے. اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، خدا کے رستے کی طرف دعوت دینے کے لیے حکمت کا ہونا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں نواسہ رسول نے کیسی حکمت اختیار کی. فرمایا انما خرجت لاصلاح امت جدی رسول، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. یہ مجالس بصیرت حسینی کا مقام. مظلوم کربلا کی بصیرت کو بیان کرنے کا مقام ہے. ان مجالس میں حکمت اب آپ اللہ حسین بیان کی، اگرچہ گریا ازاری یہ وسیلہ ہے، ازاداری یہ ذریعہ ہے. جانتے ہم روتے کیوں؟ ہم روتے اس لیے تاکہ ہماری یہ ظاہری آنکھوں سے جب آنسو نکلیں تو اس کے ذریعے باطنی آنکھ پیدا ہو جائے. ہماری باطنی آنکھ کربلا کو دیکھے. ہم روتے اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنی باطنی آنکھ کے ساتھ مظلوم کی مظلومیت کو مشاہدہ کر سکیں، ورنہ اگر وہ باطنی آنکھ بند رہے، ظاہری آنکھیں جتنی بھی روتی رہے ان سے کچھ فائدہ نہیں. یہ رونا بڑا بامقصد ہے، بہت بامقصد ہے رونا. اس پہ خدا کا شکر ادا کیا. اگر کبھی آنکھوں میں آنسو آئے تو اس کے بعد شکر خدا ادا کرنا، اس لیے کہ وہ آنکھیں جو شکاوت رکھتی ہیں، جو مظلوم کا غم سننے کے بعد بھی رو نہ سکیں، وہ آنکھ بڑی بد نصیب ہے. جس کے سامنے حسین مظلوم کربلا کا نام لیا جائے اور اس آنکھ میں آنسو نہ آئے، اگر آپ یہاں سنا ہے تھوڑی دیر اپنے دل میں، اپنے دل میں ہی کہیں یا حسین مزید مدد کی. ہمارے اساتذہ بزرگان دین کی نمازیں ہیں، اگر مظلوم کا ذکر ہو اور گریا نہ آئے اسے اپنا علاج کروانے اسے پروردگار کے ہسپتال میں جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے دل کا علاج کروائے. आर्य बुजुर्गवार हमारे गुजशत इस सदी के अजीम आर्य आयतुल्ला बहजत ये शाह फरमाते हैं कि मजलूम करबला पे अजादारी करना और क्रिया और जारी करना ये नमाज शब से ज्यादा फजीलत है। ये जुमला उस हस्ती का है जो बसीरत रखती है, जिसने अपनी दिल की आंखों से हुसैन को देखा और हुसैन की मजलूबियत को इस्लाम की मजलूबियत से। हम 1400 साल पहले हुसैन पे गिरिया नहीं करते, हम उस हुसैन पे गिरिया करते हैं जो हर जमाने में जिंदा है। अजीजो आइए, हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। मेरा काम है चंद जुमले कहना। मेरे मौला हुसैन मदीना छोड़ रहे। मैंने जब उलमा की मकतब को लिखा है तो उलमा ये फरमाते हैं मजलूम की जिंदगी में बाज ऐसी मुसीबतें कि जो बहुत बड़ी मुसीबतें थी, उन मुसीबतों में से बड़ी मुसीबतों में से एक मुसीबत नाना के शहर को छोड़ना। ये नहीं था कि ये शहर मेरे मौला के नाना का शहर था, बल्कि ये इसलिए था कि ये वो शहर था जिसमें वाहिय इलाही दाखिल होती है, ये वो शहर था जिसमें हुसैन दो शेर रसूल पे सवार नमाज ईद पे जाते, ये वो शहर है जिसमें कभी नमाज की हालत में भी मेरे मौला हुसैन आकर पुश्ते रसूल पे पुश्ते नबूवत पे सवार हो गए। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है रसूल अल्लाह नमाज कबूल ले, तेरी पुश्ते वो सवार हो गया है जिसने अपना आखिरी सजदा खंजर के लिए सजदे को बचाने वाला है, इसके लिए सजदे को तू दे दे। रसूल खुदा ने सजदे को इतना लंबा किया 70 मरतबा कहा सुभान रब्बियल अअला, यही समझ आती है अजीजो। जब रसूल ने हुसैन को इस तरह से पाला तो हुसैन भी अपने आखिरी लम्हात में कह रहे थे बिस्मिल्लाह मदीना को छोड़ना चाह रहे। सबसे पहले मेरे मौला अपनी आखिरी रात में अपने नाना के रोजे में आए, वो जगह जहां पर आकर मेरे मौला चराग जलाया करते थे, जहां पर ज़ियारत किया आया करते थे, जहां सलाम भेजा करते थे, अपने नाना के रोजे पे आए, रसूल खुदा के रोजे पे आए। कभी अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी में जब दोनों शहजादे ज़ियारत के लिए आते थे तो हजरत ज़ैनब जवाना चाहती थी, तो रावी ने लिखा है क्या अमीरुल मोमिनीन हुक्म देते थे मेरे बेटे हसन तुम सामने चले जाओ, मेरे बेटे हुसैन तुम ज़ैनब के पीछे हो जाओ। शिकायत करना शुरू की شکایت کر رہے تھے, زیارت کر رہے تھے, تھوڑی دیر کے لیے حضرت کو اونگ آئی. اگر تھی امام سوتا رہی ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے جو آنکھ لگی تو حضرت نے کیا دیکھا, رسول خدا قبر سے نکلے, نکل کر حسین کو اپنی آغوش میں لیا. شاید رسول خدا حسین کو یاد دلانا چاہتے تھے, میرے بیٹے حسین تجھے میرے اپنی آغوش میں پالا, اے میرے بیٹے حسین تیرے قیام کا زمانہ آ گیا ہے. پھر میرے مولا اپنے نانا کو خدا حافظی کر کے اپنی ماں کی قبر پہ آئے. ماں سے بھی بڑا پیار ہوتا ہے, اپنی ماں کو خدا حافظی کی. عزیز و اسلام حضرت گھر پہ آئے, آ کر حکم دیا اہل بیت تیار ہو جاؤ. ایک بہن آگے بڑھی, زینب نے آگے بڑھ کر اپنے بھیا سے کہہ دیا, میرے بھیا حسین کیا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے؟ وہ جو شریکت حسین زینب تھی, ایک مرتبہ جب پوچھا تو میرے مولا نے کہا, یہ میری بہن زینب تیرے بغیر کربلا تقریب نہیں ہو سکے گی, تیرا میرے ساتھ آنا بہت ضروری ہے. لیکن میری بہن زینب جاؤ جا کے عبداللہ سے اجازت دے گا, نکل کر لوگوں سے کیا کہو, کہو کہ ایھا الناس غلطو ابصارکم, کہ لوگوں ذرا نظروں کو جھکا لو. مدینہ سے نکلنے کی مصیبت کو بیان کر رہا ہوں, جو نہ رک سکے ابھی تو آئیے حسین کے ساتھ تبسم کریں. ایک مرتبہ میرے مولا نے جب کہا عباس باہر نکلے, لوگوں سے کہا لوگوں ذرا نظروں کو جھکا لو, حسین کی بہن زینب میرے مولا نے کہا, اے میری نانی اما کیا آپ کربلا دیکھنا چاہتی ہے؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے میرے مولا نے ایک مرتبہ کربلا کی سرزمین کی طرف اشارہ کیا۔ اب نانی نے کیا دیکھا ہوگا عزیزو، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔
حفاظت فرما، ہمارے آزا خانوں کی حفاظت فرما،